حق قدر رہی کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ حق کا. تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کس انداز سے یہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے, مجھے کیا جانتا ہے, مجھے کیا پہچانتا ہے. اسی طریقے سے شاکر کے مقابلے میں کفور آئے کہ جو اتنی بزرگ نعمتوں کے مقابلے میں بھی شکر کرنے کے لیے تیار نہ ہو. میں نے باطن کو نہ دیکھے ظاہر کو ہی دیکھ لیتا. نہیں انسان صبح کھڑا ہو آئینے کے سامنے اور جسم پر بال سے لے کے اور پیر کے ناخن تک نظر کرے, اگر سجدہ شکر کرنے کا دل نہ چاہے تو اس قدر عظیم نعمتیں صرف جسم کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جو اسے اس کے مقابلے میں شکر گزار نہ بنے تو وہ کیا ہوگا, وہ کافر نہیں ہوگا کفور ہوگا. یعنی وہ صرف چھپانے والا نہیں کہا جائے گا بلکہ انتہا سے زیادہ نعمتوں کا کفران کرنے والا. ترتیب آپ سمجھ گئے ہیں, کفران یعنی جو نعمتوں کا انکار کرے, کفور جو اس کفران میں حد سے بڑھا ہے کفران میں. جیسے بعض آیتوں میں ہے کہ ان الانسان لیئوس کفور, انسان کیا ہے مایوس ہو جانے والا ہے اور کفور ہے, بے انتہا ناشکر گزار نعمتوں کا. تو بولا ان کفر تم, اور اگر تم کفر کرو گے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا. آیت نہیں کہہ رہی کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا, بتائیں کہہ رہی ہے کہ نہیں. میں نے اسی لیے آپ کے سامنے لکھا ہے اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے تو حتمن تمہیں تم نے زیادتی کرو گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئے گی. اور اگر تم کفر کرو گے تو کچھ بھی نہیں کرو گے. صرف اتنا یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی جیسے استاد ہی کہتا ہے کہ اگر تم نے نارائکی کی نہیں پڑھا تو دیکھنا میرا ڈنڈا بہت خطرناک ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ پیٹوں گا بھی, یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ ماروں گا بھی, صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ڈنڈا بہت خطرناک ہے. یہ ہے کمال عنایت پروردگار. یا شاید اس مقام کی عظمت کا لحاظ کے جیسے ہوتا ہے ایک عظیم انسان کہ میں نے تمہیں دیا تو سب کچھ ہے لیکن اگر تم ناشکر گزار ہو تو اپنے لیے چھوڑو, مجھے نہیں چاہیے تم سے. اس قسم کی عجیب ترکیبیں قرآن کریم میں, جیسے یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ واقعہ کے اندر جو تین گروہ ہیں, گروہ دو ہیں پھر ان کی تین قسمیں سابقون السابقون, ان کی تعداد معین کی گئی ہے, ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. اصحاب یمین ان کی بھی تعداد معین ہے, ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. اصحاب الشمال کی برائی بہت ہے, تعداد معین ہے. ایک اوپننگ میں لیے گنجائش ہے, یا تو سب چلے جائیں گے یا ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ جائے. خدا کمٹ نہیں کر رہا اصحاب و شمال کی تعداد کے بغیر, اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اصحاب و شمال ایسے ہیں ایسے ہیں, اور جہنم کمٹ نہیں کر رہا کتنے ہیں. اسی طریقے سے وہ لئن کفرتم کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کروں گا یا وہ کروں گا, جیسے لئن شکرتم کے بارے میں حتمن ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ شکر کا نتیجہ کیا ہوگا, تمہاری ذات میں ترقی, تمہاری وجودیت میں اضافہ ہوگا. یہ حتمی ہے, لازمی نتیجہ ہے شکر گزاری. لیکن اگر تم کفر کا رستہ اختیار کرو گے کفران تو بس میرا عذاب شکریہ. تو یہ شکر و کفر کے جو مراحل ہے یہ عجیب. لیکن جیسا میں نے کہا کہ بنیادی طور پر شکر کو ہی ہم ایمفسائز کرنا ہے اور کفر تقریباً خود ہی سمجھ میں آنے لگا اس کے مقابلے میں. تو یہ شکر گزاری کے حوالے سے جو میں نے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھی, امید ہے کہ یہ اس چیز کو تقریباً کلوز کر دیتا ہے کہ انما شاکرن سے کیا مراد ہے, شاکر کون انسان ہوتا ہے, شکر گزاری کیا ہے, شکر گزاری عمل سے تعلق رکھتی ہے، زبان سے تعلق نہیں رکھتی، اور شکر گزاری کا نتیجہ اور پاداش. سمجھ گئے باتیں؟ اب ہم آگے آتے ہیں جو ہمارا تقریباً تیسرا ایسپیکٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ ہے کہ جب خدا شاکرن و کپورن کی بات کر رہا ہے اور کپورن کی، تو اس میں جو مطلب پنہا ہے کہ اس شکر گزاری یا نعمتوں کے کفران کو انسان کے ارادہ اور اختیار کی جانب نسبت ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں اس کا تعلق خدا سے تھا، انسان پر دہر میں لمحہ آیا خدا کی مرضی سے، انسان کو کوئی اختیار نہیں تھا، انسان کا وجود نطفے کی شکل میں آیا، ارادہ خدا سے انسان کے پاس بالکل نہیں تھا. یہ نطفہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہوئے ایک کامل جسم بن گیا، خدا کے ارادے سے، انسان کا ارادہ وہاں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. اس پیکر جسمانی کے اندر جہت روحانی پھونک دی گئی، ارادہ الہی سے انسان کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں دے دی گئیں فضل خدا سے، ارادہ انسان یہاں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. یہ سب کا سب ہوا ارادہ الہی سے، اور یہ سب تھا نعمات الہیہ. اب ان نعمتوں کے مقابلے میں جو رسپانس ہے وہ ارادہ انسان. اب خدا کچھ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خدا کو جتنا کرنا تھا یہاں تک کر کے لا کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، اب ہمارا ہے. اب ارادہ پروردگار ارادہ انسانی کے پیچھے ہے، یہ انشاءاللہ بھی رہا کہ یہ میں بات پہ کیسے جاؤں کہ اب جو ارادہ خداوندی ظہور کرے گا وہ ارادہ انسانی کی بنیاد پہ ظہور کرے گا. اب اس طریقے سے ارادہ انسانی کام نہیں کرے گا جیسے پہلے کر رہا تھا. اب اما شاکرہ و اما کفورہ، جو ارادہ انسانی سے یہ دو چیزیں جب ظہور پذیر ہوں گی، اب اس کے مطابق ارادہ الہی ظہور کرے گا. اب ہم آج صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ ارادہ کہتے کس کو. میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ ارادے اور نیت میں کیا فرق ہے؟ بظاہر شاید ہم ایک ہی سمجھتے ہیں دونوں چیزوں کو. ہوتا ہے لیکن انسان بھی ارادہ کرتا ہے، ابھی فعل خدا کی حیثیت سے چھوڑ دو، انسان نیت کرتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں میں ڈفرینس ہے؟ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو نیت ہوتی ہے برائے عمل اور ارادہ ہوتا ہے برائے ہدف. بات سمجھ میں آئے؟ ہدف و منزل کے لیے ارادہ ہوتا ہے اور عمل کے لیے نیت ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، بال ارادہ نہیں ہے. یا حدیث معصوم کہ وہ ان نیت ہی العمل، کہ نیت ہی عمل ہے. معصوم نے یہ فرمایا کہ اصل عمل نیت ہی ہے، اعضاء و جواری کی حرکت کا نام عمل نہیں ہے حقیقتا، بلکہ وہ نیت جو عمل اس حرکت کا محرک بن رہی ہے وہ اصل عمل ہے. تو نیت کس کے لیے؟ عمل کے لیے. اور ارادہ کس کے لیے ہے؟ منزل اور ہدف کے لیے. اس کے لیے آج میں صرف ایک آیت آپ کو سناؤں گا. اس کا سیکوینس کیا بنتا ہے؟ ارادہ، آپ ایک منزل کا، ایک ہدف کے لیے ارادہ کرتے ہیں. جنہیں آپ نے کیا ارادہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نیت نہیں ہے. جب آپ نے یہ چیز سوچی کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ سوچنا کیا ہے؟ ارادہ ہے. اور یہ مسئلہ کہ یہ ارادہ ہے. ارادہ کس چیز کو ایجاد کرے گا؟ طلب. یعنی اب آپ اس چیز کو طلب کرنے لگے ہیں، وہ ڈاکٹر بننے والی کیفیت، وہ چیز اب آپ کو طلب، اس کی خواہش کر رہے ہیں، ڈیزائر. اور یہ طلب کس چیز کا سبب بنے گی؟ عمل. یعنی آپ جائیں گے، معلومات کریں گے اور میڈیکل کالج میں داخلہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ وہ نیت، یعنی جب آپ وہ عمل کریں گے تو وہ ہر عمل ایک نیت کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ ارادے کے اندر آتی ہے. نیت ارادے کے اندر، ارادہ برائے منزل و ہدف، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اس جگہ جانا ہے، اس کی وجہ سے ایک طلب آپ کے اندر پیدا ہوئی، یعنی محرک پیدا ہوا. اس محرک نے آپ کو ابھارا، آپ نے کہا جاؤ گاڑی میں بیٹھو یا بس میں بیٹھو، گھر سے آپ نکل آئے، تیار ہو گئے، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کے پیچھے ایک نیت ہے، عمل کے پیچھے ایک نیت. تو یہ اگر عمل نہیں ہوگا تو نیت نہیں ہوگی. تو یہ چیز مختصراً اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ ارادہ کس چیز کا نام ہے. ارادے کے لیے جیسے آرا جوانی عملی بیان کرتے ہیں کہ ارادے کے بھی تین ارکان ہیں، اس میں تیسرا پہلو بڑا مزیدار ہے. ارادے کے تین ارکان ہیں، علم و مراد. یہ ہر جگہ رکھنے والا ہے. مراد کسے کہتے ہیں؟ مراد جس کا ارادہ کیا جائے، مرید جو ارادہ ہے. ارادہ کرنے والا مرید ہے، اور جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے وہ مراد. علم و مراد، جب تک کوئی انسان اپنے ہدف کی معرفت نہیں رکھتا وہ مرید ہو نہیں سکتا. یعنی آپ کہیں میں خدا کا ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ سے سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ اس کو پہچانتے نہیں ہیں. بغیر پہچانے ارادہ کیسے کر لیا آپ نے؟ آپ کہیں میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، اس جگہ کا پتہ بھی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں نا فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، پتہ بھی ہے اس جگہ کا؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے ارادہ کر لیا آپ نے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ علم و مراد. جو مراد ہے اس کے بارے میں علم و معرفت. دوسرا، اس بات کا سمجھنا کہ اس مراد تک پہنچنا میرے لیے رشد اور کمال کا باعث بنے گا. ایسے ہی ہوگا نا، یعنی کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ، آپ نے ارادہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، بزنس مین بنوں گا، ایم بی اے کروں گا، تو یہ ارادہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ جب میں اس مراد تک پہنچ جاؤں گا تو میری شخصیت میں کسی بات کا اضافہ ہو جائے گا، میں بہتر ہو جاؤں گا، بالا تر انسان ہو جاؤں گا، یعنی رشد و کمال کو حاصل کر لیں گے. ایک گونا ایک جگہ. تو دوسری چیز کیا ہے ارادے کے لیے ضروری؟ کہ مرید کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ ارادہ میرے لیے رشد و کمال کا باعث سبب بنے گا. ورنہ اگر وہ یوں ہی اس نے ارادہ کر لیا تو اسنا راہ سے ادھر ادھر ہو جائے. اگر یہ دو باتیں نہیں ہوں گی، اگر یہ دو باتیں نہیں ہوں گی کہ مراد کی معرفت نہ ہو اور اس بات پر قائل نہ ہو کہ اس تک پہنچنا میرے رشد و کمال کا باعث ہے، تو رستے پر چلے گا تو لیکن پہنچے گا کبھی نہیں. مانگے کئی بار بول رہے. اور تیسری بات میں نے بتایا کہ مرید کا مراد پر عملاً یا فعلاً کوئی اختیار نہیں. یہ مزیدار بات. یعنی میں نے ارادہ تو کر لیا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن اس ہدف پر میرا عملاً اختیار نہیں ہے. بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہیں بن پاتے ہیں یا نہیں، کتنے بن جائیں؟ اس بات کا بھی سمجھنا، بس یہاں پر پہنچ کرنا، یہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں بہت عجیب جگہ پہ لے جاتی ہے یہ چیز فکر، بہت عجیب ہے. یعنی آپ نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس کو حاصل کرنا، جیسے میں کیا سمجھ رہا ہوں، اپنے رشد و کمال کا سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کو پانے میں عملاً اور فعلاً میرا اختیار نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات کہ یہ احساس آپ کو کیا بنائے گا، کیا کیفیت ایجاد کرے گا آپ کے اندر؟ شکستگی ٹوٹ جائے گا نا دل. اور اسی چیز کو ہمیں جوادی عاملی نے بیان کیا کہ جو عارف ہوتا ہے، سالک اللہ ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کا مطلوب نہیں ہوتا، اور جو مطلوب ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہاں سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے سفر کی ابتدا ہوتی ہے اس حال میں، شکستہ دلی کے ساتھ. دل ٹوٹا ہوتا اس کو کہ وہ میرے کمال کا بھی سبب ہے، اس تک پہنچنا بھی ضروری ہے، اور نہ ہمت ہے نہ اختیار ہے نہ کچھ. اب میں آپ کو تھوڑا سا متوجہ کروں، سورہ الضحیٰ الم یجد کا یتیما فآوی ووجد کا ضالا فہدی ووجد کا عائلا فأغنی. پیغمبر اکرم سے براہ راست خبر، کیا نہیں پایا ہم نے، کیا اس نے تجھ کو نہیں پایا یتیم؟ یتیمی کس کو کہتے ہیں؟ تنہا ہو جانے کا احساس، یعنی ایسا انسان جس کا ہدف خدا ہے، اس معاشرے میں ہے لیکن اپنے کو تنہا محسوس کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدف مراد پاس نہیں ہے، مراد تک رسائی نہیں، تنہا. ایسا تنہا ہو جائے انسان جنہیں خدا کے لیے تنہا ہو جائے، تو پھر اس کی سرپرستی یہاں پہ جائے. وہ بہت زیادہ کا وال لنگ، وال کیسے کہتے ہیں؟ جو راہ کو گم کرتے ہیں. میں تفصیل بھی نہیں جاؤں گا، چھوٹے چھوٹے الفاظ. اے پیغمبر، ہم نے تم کو ایسا پایا کہ تم نے میری راہ کے علاوہ ساری راہیں گم کر دی. جو خدا کی طرف جانے والا ہے اس نے ساری، اس نے کہا یہ رستے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک رستہ چاہیے، ابھی مجھے نہیں پتا تھا، ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ راہ الہی کیا ہے، کہاں سے گزرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی راہ کا طرف کرنا نہیں. تو یہ وال ہے، لیکن کس عنوان سے وال ہے؟ کس سوا خود راہ خدا کے ساری راہوں کو گم کر چکا ہے. تو پھر جس کے لیے ساری راہ کو گم کیا، اس پر واجب ہے کہ وہ حالی بن جائے. کہ ہم نے تمہیں وال پایا، اس حالت میں پایا، ہم ہدایت والی کرنے والے ہیں. وہ بہت زیادہ کیا عائلن، عائل یعنی فقیر، محتاج. اے پیغمبر، ہم نے تمہیں اس حالت میں پایا کہ تمہاری ساری حاجتیں ہمارے سوا باقی ہر ایک سے اٹکل کر رہی ہیں، تو بس ہم نے تم کو بنی کر دیا. تو جو بھی اس رستے کا مسافر ہوتا ہے وہ ان تین حالتوں سے دوچار ہوتا ہے. کون سی حالت؟ حالت یتیمی، حالت وار گمراہی. لیکن وہ گمراہی کون سی ہے؟ کہ سوا راہ خدا کے ہر راہ کو گم کر رہا ہے. اور حالت فقیری، سوائے خدا کے کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساری محتاجیاں رخصت ہو چکی. جب یہ تین چیزیں ہیں تو خدا نے کہا ہم نے تم کو یہ پایا، یہ پایا، یہ پایا، تو تم کو اپنی سرپرستی میں لیا، ہم تمہارے ہادی بن گئے، ہم نے تم کو بن گئے. تو جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس راہ پہ چلا تو ہوں، مراد پانا تو چاہتا ہوں، لیکن عملاً میرا اختیار کچھ نہیں ہے، تو اس کے اندر کون سی کیفیت جنم لیتی ہے؟ یتیمی کی، فقیری کی، گمراہی کی. لیکن اب آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اور اس وجہ سے اب میں بس ایک آیت پڑھ کے آپ کے سامنے بات ختم کروں. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے. اس آیت میں وَفْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَفْدِرْ نَفْسَكَ اپنے نفس پر صبر, اپنے نفس کو صبر دلاؤ, اپنے نفس کو صبر کے لیے آمادہ کرو. کیا صبر کے لیے آمادہ کرائے نفس کو؟ مع الذین, ان لوگوں کی معیت میں, یعنی ان لوگوں کی معیت میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے نفس کو صبر دلاؤ. الذین یدعون ربہم, جو دعا کرتے ہیں اپنے رب سے. میں یہاں لفظ دعا خاص طور سے دہرا رہا ہوں اس لیے کہ دعا ہمیشہ تقرب کے اندر ہوتی ہے, سوال ہمیشہ تقرب کے ساتھ نہیں ہوتا, ندا تقرب کے ساتھ نہیں ہوتی. اس پر بحث نہیں, لیکن یہ بات بالکل ثابت ہے کلام پر. دعا تقرب کے اندر ہوتی ہے. جو یدعونا, جو دعا کرتے ہیں اپنے رب کے لیے, بالغداوت والعشی, چاہے جب دن چڑھتا ہے چاہے جب رات آتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آل دا ڈے اینڈ نائٹ الانگ, یعنی کہ صرف صبح اور رات. ان کے لیے, ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے نفس کو صبر. یریدون وجہہ, اور ان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ ارادہ رکھتے ہیں وجہ پروردگار کا. میں نے اس آیت سے پہلے آپ کے لیے مناسب سمجھا کہ ارادے کے ڈیفائن کریں کہ ارادہ کیا ہوتا ہے, ہدف کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کہیں گے نا کہ میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں, تو وہ چیز آپ کی ہدف اور منزل کو ڈیفائن کرے. اور جب آپ کہیں گے میں یہ نیت رکھتا ہوں, تو وہ آپ کے عمل کو ڈیفائن کرے. تو یہ حضرات جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, یہ کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی ہدف کیا ان کا؟ وجہ پروردگار. یہ تاریخ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہونا چاہیے. وجہ پروردگار پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. صرف ایک اشارہ آپ کو دے دوں, سورہ دائر کا انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ اہل بیت کا درجہ ہے. انما نطعمکم, کہ ہم نے تم کو کھانا کھلایا, لوجہ اللہ, وجہ اللہ. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں صبح و شام, اور ان کا ہدف کیا؟ ارادہ یعنی ہدف. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ارادہ یعنی ہدف یعنی منزل, ان کا ہدف کیا ہے؟ وجہ. ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں عمل صالح کر لوں, ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں نیکی انجام دے لوں, ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں برائی کر بچاؤں. یہ عام انسانوں کے اہداف ہوتے ہیں. اس بلند رتبے پر ان کا ہدف کیا ہے؟ وجہ پروردگار, جو اہل بیت جیسے اقرار کر رہے ہیں. ان کی معیت میں رہنے کے لیے اپنے نفس کو صبر دلاؤ. لفظ صبر یہاں جی ہے, اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظریں ان سے پھر جائیں, تمہاری نظروں کے سامنے کچھ اور آ جائے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دوبارہ لفظ یاد ہے کہ تم ارادہ کس چیز کا کرنے لگو؟ زینت حیات دنیا. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا ارادہ یعنی ہدف زینت حیات دنیا ہے, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا ہدف وجہ پروردگار ہے. اب یہ میں آپ سے توقع رکھوں گا, اگر یہ لفظ وجہ واضح نہیں ہے ذہن میں تو مجھے بتائیے گا, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی وضاحت کریں. تو دو ارادے ہیں, ایک ارادہ زینت حیات دنیا کا, دوسرا ارادہ وجہ پروردگار کا. اور ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ صبح اور شام 24 گھنٹے اپنے رب کو حالت تقرب میں یاد رکھتے ہیں, یعنی کسی وقت بھی خدا سے ان کی قربت ختم نہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس کی اطاعت نہیں کرنا کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس قلب کے یاد خدا سے غافل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہوا کی اتباع کرتا ہے. اپنی ہوا کی اتباع میں چلا. وکان امره فرطا, اور اس کے کام امور ہمیشہ زیادتی پر مبنی ہوتا ہے, اعتدال پر نہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا بس اس چیز کی طرف تھوڑے سے نشان دیں کہ وف بر کا لفظ کیوں آیا, یہ خوشی کی بات نہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھ کہ جو وجہ پروردگار کا ارادہ رکھتے ہیں, جو اس معیار پر ہیں, ان کی معیت میں صبر کی بات کیوں آ رہی. صبر تو تکلیف پہ ہوتا ہے, ناگوار چیز پہ ہوتا ہے, ناپسندیدگی پہ ہوتا ہے, اس کا ریزن نہیں ہے. آپ کسی صالح دل اللہ کے پاس جائیں اور کہیں میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں بہت نیک آدمی ہیں, میرے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے, آپ دعا کریں گے میرے لیے, کیا جواب دیں گے؟ بھائی میں خود کر لوں گی. اس پر کون سی حالت غالب ہے؟ یتیمی کی حالت غالب ہے. وہ کہے گا میں نے اپنے باپ کو کھو دیا ہے, میں اپنے باپ کی تلاش میں ہوں, یعنی آپ سمجھیے امام زمان کی تلاش میں. میں تو اپنے خود اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, میں تو خود فقیر ہوں, میں نے تو خود اپنی ساری جائیداد کھو دی. کیوں کھو دی؟ اس لیے کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے اس رستے کے, یعنی کہ جب ہم فقیری کے کہتے ہیں نا کہ یہ ارکان سلوک میں سے ایک رکن فقر ہے, تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا, کہ ایسے انسان کو بھیک مانگنا ہو مانگنے والا ہونا چاہیے, یہ مطلب, یہ مطلب نہیں ہے. فقر کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر وہ احساس ہے کہ صرف اور صرف جس کے سامنے میرا ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑا, یہ فقر ہے. یعنی کہ وہ دوسروں سے تو سب سے وہ بے نیاز ہو چکا ہے, دوسروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی نظروں کے سامنے. وہ یہ فقیری کا احساس کر رہا ہے کہ جو میرا مراد ہے, جو میرا اصل ہے, جس کے لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا تھا, وہ میرا ہاتھ نہیں پڑتا, وہ میرے سر پہ ہاتھ کو نہیں لگتا. اور ایسا یقیناً ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی ارادہ کیا یا قدم اٹھایا اور فوراً پہنچ گیا. دقت بہت دقت ہے, بہت سخت ہے. یعنی جیسے میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے لوگوں سے کہ آرکمینی نے 17 سال کے سن سے اور زندگی کی آخری رات تک نماز شب قضا نہیں کی, اور اپنی نوجوانی کے عالم میں وہ کسی گھر سے نکل کے کسی غار وغیرہ میں جاتے تھے تنہائی میں, اور بے انتہا گریا کرتے تھے. یہ گریا کرتی, سارا رونا پیٹنا اسی کی فقیری ہے. میں نے اپنے ہدف کو کھو دیا, میرا ہدف میرے پاس نہیں ہے, میری منزل میری مراد میرے پاس نہیں ہے, میں یقین ہوں میں فقیر ہوں. یہ کیفیت اس گریہ و زاری کو ایجاد کرتی ہے, اور یہ کہ ان کے رخسار پر آنسوؤں کے نشان بن جاتے ہیں. کتنا گریہ, تو یہ کچھ چیزیں انہیں خود حقائق قرآنی کہ اب آپ دیکھیں یہ آیت ہم پڑھ جاتے ہیں محترم سے, توری ارادے کا مطلب اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ارادہ ہمیشہ منزل اور ہدف کے لیے ہوتا ہے, ارادہ ہمیشہ منزل کو ڈیفائن کرتا ہے. جب آپ کہیں گے جس جیسا خدا نے کہا من کان یرید العاجلۃ, یعنی جس نے جلدی والی چیز کا ارادہ کیا تو یہ اس کا ہدف ڈیفائن ہو رہا ہے, یعنی اس کی زندگی کا ہدف یہ عجلت والی دنیا ہے. ومن اراد الاخرت, یہ اس کا ہدف ڈیفائن ہو رہا ہے کہ اس کا ہدف زندگی آخرت. ارادے کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ارادے کا منتظر ہوں اور پھر اپنے ارادے کو حرکت میں لاؤں گا, تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ میں اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں میں نے دی, اب تمہارا ہدف کیا ہے, بتاؤ کیا منزل ہے, کہاں پہنچنا چاہتے ہو, کہاں لے جانا چاہتے ہو, ساتھ یہ مجھے بتاؤ گے پھر میں تمہیں لے چلوں, یہ انشاءاللہ شاء اللہ. سوال کے لیے 5-7 منٹ اگر سوال اگر آپ اگر نہیں سوال کر رہے تو کاغذ قلم ہے نہیں, یاد رکھیں 2 سوالات یاد رکھیں اور اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ لکھ کے لگے گا کہ ہم نے سورہ دہر کی آیت میں پہلی آیت میں یہ بات کی تھی کہ فریڈم من الدہر سے مراد وہ وقت نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے جس کو قرآن زمان کہتا ہے، بلکہ دہر اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اس عالم سے اوپر والے عوالم میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں وہ اشارے کہاں پر ہیں، کن آیتوں میں ہیں، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عوالم بالا کے اوقات اس عالم کے اوقات سے مختلف ہیں۔ تو یہ پہلا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ ان آیتوں کا ریفرنس دیں کہ جن میں یہ بات کی گئی ہے کہ عوالم بالا کے اوقات اس عالم کے اوقات سے مختلف ہیں۔ جہاں سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب دہر یا سرمت کی بات ہوتی ہے تو زمان اور دہر اور سرمت میں فرق ہے، عالم ملکوت کا وقت ڈفرینٹ ہے، عالم ملک کا وقت ڈفرینٹ ہے، ایک سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبتلیہ یعنی ابتلا سے اس آیت میں کیا مراد دی ہے، آیت نمبر 2۔ یہ دفعہ لکھ کے لائیں چاہیں مجھے دیں، ان شاء اللہ میں اس کو ریویو کرتا ہوں۔
ٹھیک
ہے، آپ ڈسکس کر چکے ہیں، بس میں وہی کوئی یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں آپ اپنی کچھ سمجھ شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔